بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كن سلفيا على الجادة لفضيلة الشيخ العلامة عبد السلام السحيمي حفظه الله، كس بياري اور عظيم رسالة كي شرح كدرس جاري هي، اور پچھلے دو دروس میں ہم بیان کر رہے تھے ضوابط يجب مراعاتها بالنسبة للأفراد والجماعات، افراد اور جماعتوں کے متعلق ضابطے جن کو مد نظر رکھنا واجب ہے، اس موضوع پہ بات کر رہے تھے اور کافی دلائل بیان کرنے کے بعد اور علماء کے اقوال بیان کرنے کے بعد ہم پہنچے ہیں صفحہ نمبر 81 پر، 81 پیج 81 میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں 81 ہے اور کسی اور نسخے میں 90 بھی ہے، تو دونوں میں دیکھ لیں آپ کے پاس کون سا نسخہ ہے. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں قلت، اب شیخ صاحب اپنی بات کر رہے ہیں اور آپ نے اس رسالے میں دیکھا ہوگا کہ قلتو کا لفظ سب سے کم اس رسالے میں آپ کو ملے گا، نوٹ کر لیں آپ. یعنی فضلۃ الشیخ عبد السلام حفظہ اللہ کے جو اپنے اقوال ہیں اس رسالے میں سب سے کم ہیں، اور عجیب سے تصنیف ہیں، عجیب اسی لگتی ہیں کہ عام مصنفین اپنی باتیں کثرت سے لکھتے رہتے ہیں، بہت کم مصنفین آپ کو نظر آئیں گے یا بہت کم علماء آپ کو نظر آئیں گے جو سلفیت کے موضوع کے تعلق سے خاص طور پہ یا توحید یا سنت یا منہج السلف یا منہج کی بنیادی باتیں یا عقیدے کے اصول بیان کرتے ہوئے اپنی باتیں کم کرتے ہیں، اور نصوص اور سلف صالحین کے اقوال علماء کے اقوال بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے قلت، پوری کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ، یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. قلت، میں نے کہا، میں کہتا ہوں، یعنی شیخ صاحب اپنی بات اب بیان کر رہے ہیں اور بہت مشکل سے آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا. اس سے پہلے کیا ہے، انہوں نے علماء کے اقوال کو ترتیب دی ہے، علماء کے اقوال بیان کیے ہیں، باب باندھا ہے، وہ ان کا اپنا قول ہے، باب کی ترتیب ان کا اپنا قول ہے. امام بخاری نے کیا کہا صحیح بخاری میں، وہاں پہ قلت نہیں ہے، ہی نہیں، کہیں پہ نہیں ہے، وہاں پہ کیا ہے، باب باندھا، باقی آیت یا حدیث، اکثر احادیث ہیں سلام اللہ وبرکاتہ، یا آثار ہیں سلف کے. الغرض قلت، تو اب شیخ صاحب اپنے اس موضوع کے تعلق سے آخر میں آ کے اس باب کے آخر میں اپنی رائے اور اپنے نظریہ پیش کریں. فرماتا قلت، میں نے کہا، ان علماء السلفی، کہ یقیناً سلفی علماء یا سلف کے علماء، قد ردوا على الطوائف المبتدعة، جو سلف کے علماء گزرے ہیں انہوں نے یقیناً رد کیا بدعتی گروہوں پر. فقد رد، اب مثال کے، اب مثالیں شیخ صاحب بیان کریں، فقد رد على الروافض، اب میرے ساتھ گنتے جائیں جن گروہوں کا، طوائف مبتدعہ کا، بدعتی گروہوں کا رد کیا گیا یا جماعتوں کا رد کیا گیا، بدعتی جماعتوں کا، آئیے دیکھتے ہیں. فقد رد، سلف صالحین نے، سلف کے زمانے میں جو علماء تھے انہوں نے رد کیا، وہ یہ ردود کا جو سلسلہ ہے یا جو طریقہ ہے یہ آج کے دن کا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ اس بہترین زمانے سے لے کر آج تک بھی قائم ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور تا قیامت قائم رہے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. فقد رد علی الروافض، نمبر لگاتے جائیں، روافض کا رد کیا، والقدریہ، قدری تقدیر کے منکر، والجہمیہ، جہمیوں کا، والمعتزلہ، والخوارج، والمرجئہ، والاشاعرہ، والماتوریدیہ، والصوفیہ. ارے صوفی تو بعد میں جب آئے، تو سلف صالحین کے متبعین نے ان کا بھی رد کیا. کوئی بدعتی چاہے فرد ہو یا جماعت ہو، سلف صالحین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبج نسكا ونهي لوگ بچ سکتے ہیں کیونکہ حق کی وضاحت اسی طریقے سے ہوتی ہے. ادھورا حق بیان کرنا حق نہیں ہوتا. توحید تو بیان کر دیا, شرک کی وضاحت کی نہیں, کیا توحید سمجھ میں آئے گی؟ آج تو مشرک بھی اپنے آپ کو موحد کہتا ہے, قبر پرست بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا موحد کہتا ہے, بلکہ آج موحد اسے کہتے ہیں جو توحید میں غرق ہو, جیسے لوگ کہ بعض صوفی کہتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ توحید کو تو بیان کر دیا گیا ہے, اس کی ضد شرک کو تفصیل سے بیان نہیں کیا, لوگ دھوکے میں آ گئے اور اسی شرک کا ارتکاب کر بیٹھے جو توحید کا منافی ہے, اور اپنے آپ کو توحید پر قائم سمجھتے رہے زندگی ساری. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, کیونکہ خاتمہ بھی اسی شرک پہ ہوا, اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ حق کو جاننے کے لیے باطل کو جاننا بھی لازمی ہوتا ہے, اس لیے نہیں کہ باطل پر عمل کیا جائے, بلکہ اس لیے کہ باطل سے بچا جائے اور حق میں ثابت قدمی ملے. اور اسی طریقے سے اہل باطل کا بھی رد کیا جاتا ہے, اور سر فہرست یہی گروہ ہیں جن کا نام لیا گیا ہے, اور ہر دور میں ان گروہوں کا رد کیا گیا ہے. اچھا, یہ تو گروہ تھے, لوگوں کا افراد کا بھی رد کیا گیا کہ نہیں, آئیے دیکھتے ہیں. کما رد على رؤوس المبتدعة, اور بدعتوں کے سرداروں کا بھی رد کیا گیا. مثالیں کالجہم بن صفوان, جیسے کہ جہم بن صفوان, وبشر المریسی وابن المطہر الحلی. جہم بن صفوان معروف ہے, جہمیوں کا سربراہ اور انکار صفات, جبر, ارجاء کی بد عقیدگی کو ایجاد کرنے والا, اللہ تعالیٰ کی ذات پر نعوذ باللہ طعن کرنے والا, کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا انکار کرنا, یہ ساری چیزیں اس شخص نے ایجاد کی ہے. اس سے پہلے جہمیوں سے پہلے جو بدعت موجود تھی, رفض کی بدعت تھی اور خروج کی بدعت تھی, خوارج و روافض موجود تھے, ان کی رسائل اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں تھی. بات سمجھنے کی ہے. روافض نے غلو کیا سیدنا علی پہ, آل بیت پہ غلو کیا. سیدنا علی کو الہ بنانے یہ بعد متاخرین نے کیا ہے. ایک گروہ سے اس وقت علویین, جو علوی معروف تھے, ان کو زندہ جلا دیا گیا, ان سے غلطی ہوئی تھی, لیکن ان کے بعد رہے نہیں وہ لوگ, تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچے نہیں تھے. خوارج نے خروج کیا, صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائے, ٹھیک ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا اور اتنے عقیدے کا بگاڑ ہونا, یہ جہم بن صفوان سب سے پہلے بد عقیدگی لے کے آیا ہے. جہم بن صفوان نے یہ, میں پہلے بھی یہ سند بیان کر چکا ہوں, پھر سے نوٹ کر لیں, یاد کر لیں, کہ جسے محدثین کی سند بالکل واضح اور چمکدار ہوتی ہے, خوبصورت سند ہوتی ہے, جسے ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے. اب یہ دیکھیں جہم بن صفوان کی بد عقیدگی کے اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی کرنا, اور وہاں تک پہنچ کے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا, اور آہستہ آہستہ پھر وہیں سے جتنے بھی آگے گروہ نکلے ہیں, چاہے وہ معتزلہ ہوں, چاہے وہ اشعری ہوں, ماتریدی ہوں, کلابی, جتنے بھی بعد میں گروہ ہے, وہ سارے کے سارے جہم بن صفوان کی اتباع کرنے والے ہیں, چاہے وہ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, کیونکہ انکار صفات سب سے اسی نے کیا ہے. جس نے کلی طور پہ, جزوی طور پر انکار صفات کیا ہے, تو اس کے اندر جہمیت موجود ہے. وحدت الوجود سب سے پہلے شخص لے کے آئے, پتہ ہے, وحدت الوجود کی بد عقیدگی, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ جہم بن صفوان لے کے آیا ہے. عجب بات ہے, آج اکثر مسلمان جو اشعری و ماتریدی ہیں, کاش ان پر فطرت پہ چھوڑ دیا جاتا, صاف اور پاک فطرت پہ چھوڑ دیا جاتا, تو اللہ اپنی فطرت سے جان لیتے, پہچان لیتے کہ ان کا رب عرش پر مستوی ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے. لیکن ان معصوموں کی موسم اس اعتبار سے کہ جاہل ہیں بیچارے, سیدھے سادھے لوگ ہیں, ان ظالموں نے ان کی فطرتوں کو بھی مسخ کر دیا, تبدیل کر دیا. آج نعوذ باللہ بچہ بھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, الا رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جہم بن صفوان ہر مصیبت کے بانی ہے, ہر مصیبت کے بانی, امت میں جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں بدعقیدگی میں, یہ اسی کے بانی ہیں. بشر مريسي جي ها جامي صفاني ابنا انك استاذ ہے جعد بن درہم جعد بن درہم بھی اس سے بڑا حالق ہے اور اس نے یہ علم لیا بیان بن سمعان سے بیان بن سمعان فرقہ بیانیہ وہ شخص جس نے بوت کا دعویٰ بھی کیا بن سمعان بیان بن سمعان یہ ان کو استاد ہے جعد بن درہم کے استاد ہیں اور پھر بیان بن سمعان لیا طالوت سے یہودی سے نہیں سوسن نصرانی قالوت یہودی جو ہے سوسن نصرانی کہا جاتا ہے کہ جو قدریہ ہے جو تقدیر کا منکر ہے وہ اس کا بانی ہے وہاں سے بدعقیدگی آئی ہے یہ وہ دوسری حال ایک سند ہے وہ معبد الجہنی ہے اس نے پھر سوسن نصرانی سے لیا اس لیے وہ نصارے سے جا کے ملتے ہیں اور یہ یہودی سے جا کے مل رہے ہیں عجب بات دیکھیں آپ ان کی سند تو دیکھیں تاریخیں ہی تاریخیں نعوذ باللہ من الخذلان بعض لوگوں کو تب بھی عقل نہیں ہے واللہ کی قسم ابھی بھی عقل نہیں آ رہی کہ دیکھیں یہ جو ہم عقید بدعقید کے لے رہے ہیں ذرا سند تو دیکھیں اب علماء نے یہاں تک بھی بیان کیا ہے ان کی سند کو بھی دیکھیں کہ یہ آئی بیماری کہاں سے آئی ہے یہ مصیبت آئی کہاں سے ایک کلمہ پڑھ رہا ہے مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جب کیسے کہ انسان مجبور بھی ہے اسے سزا بھی ملے گی کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہی نہیں ہے اب رب کو ایک سجدہ بھی نہیں کرتا وہ اور مسلمان ہی رہتا ہے عمل کا تعلق نہیں ہے ایمان سے یہ کہاں سے بدعقیدگی آئی ہے پورے سند دیکھیے پتہ چلا ہے کہ یہ سلسلہ ہے اور یہ ان کے مشائخ ہیں اور یہ کہاں تک جا رہا ہے طالوت نے اپنے ماما سے لبید بن اعصم الیہودی لبید بن اعصم یہودی نے یہ وہ یہودی جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا سے بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے یعنی صرف عام یہودی ہوتا تب بھی کافی تھا یہ وہ یہودی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن تھا وہ بھی تو ایک یہودی تھا نا وہ بھی ایک یہودی جس نے کہا اطع ابا القاسم اپنے بیٹے سے کہا پڑوسی تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ شخص اس سند میں ہوتا نا تب بھی حالق سند تھی تاریخیوں والی سند تھی کیونکہ یہودی کی تعلیمات ہے اب ایسے یہودی جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دی ہے دو فرشتے آ کے بتاتے ہیں کہ کس نے جادو کیا ہے اور آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے یہ بدعقیدگی اہل بدعت کی ایجاد کرتا ہے تم عزت و شرف والے لوگ ہو تمہارے علماء کے یہ عقیدہ نہیں ہے چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے چاروں اماموں کی بات بھی کرتے ہیں اپنے امام اعظم کی بات بھی کرتے ہیں لیکن مخالفت عقیدے میں آ کے کر کے جامع صفوان کے قول کو لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ہے جیسے کہ جہمی کہتے ہیں اور زمین کی طرف اشارہ کیا میرے بھائی جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ہے یعنی ہر جگہ موجود ہے یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے سلف صالحین نے نام بھی لیا ہے صرف یہ نہیں کہا کہ بدعقیدگی ہے بس چھوڑ دو یہ بھی فرمایا ہے کہ کس کی بدعقیدگی ہے تاکہ لوگ متنفر ہوں اب جب ایسے راستے سے گزرتے ہو جہاں پہ بدبو ہو تو آپ اس سے دور ہٹ جاتے ہو کہ نہیں اب صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ بدعقیدگی واللہ یہ کافی تھا کہ غلط عقیدہ ہے وہ بھی کہ یہ کافی ہے نا کہ آپ کے امام ایک عالم دو دس بیس اجماع ہے امت کا اجماع ہے یعنی سب نے مل کے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے پھر بھی اس کے اس راستے صرف قریب نہیں جانا اس کو دل میں بٹھانے عقیدہ بنا کے عجب ہے تو مسلمان واللہ تعجب ہوتے ایسے مسلمانوں پر ایسے لوگوں پر الغرض بشر المریسی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسم و صفات کا انکار کر رہا ہے اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معروف شاگرد ہیں انہوں نے مناظرہ کے بشر مریسی سے کیا مناظرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے بشر مریسی ظالم کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے دیکھیں ائمہ حنفیہ دیکھیں وہ مناظرے بھی کرتے تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے فرش پر نہیں ہے ہر جگہ نہیں ہے اچھا ان کے جو مخالف تھے کون تھے یہ حال ایک بشر مریسی دونوں سے ایک عقیدہ ٹھیک ہے. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ میرے ان حنفیوں سے گزارش ہے جو آج یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، عرش پر مستوی نہیں ہے، کیونکہ اس پہ سمت لازم آتی ہے، اس پہ یہ لازم آتا ہے، تجسیم لازم آتی ہے، وہ آپ کے اپنے ائمہ ہیں. اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ الحنفیت الکاملہ. امام ابو حنیفہ ہیں اور ان کے وہ شاگرد یا وہ حنفی جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی اتباع کی اصول میں اور فروع میں، فقہ میں اور عقیدے کے اصول میں، ان کو حنفیہ کاملہ کہا جاتا ہے. اور یہ آپ ہی کے عالم کی گواہی ہے، آپ ہی کے عالم کی زبان سے ہم نے بیان کیا ہے، آپ ہی کے عالم کی کتاب سے، رفع و تکمیل فی الجرح و التعدیل لابی الحسنات عبد الحی اللکھنوی رحمۃ اللہ علیہ. ہم نے نہیں کہا کہ آپ ناقص ہیں، آپ کے عالم نے کہا کہ آپ ناقص ہیں، کیونکہ جو کامل نہیں وہ کیا ہے؟ پھر ناقص ہی ہے. بشر مری سے کامل ہے کہ ناقص ہے؟ حالک ہے، صرف ناقص ہی نہیں ہے. اچھا، قاضی ابو یوسف کیا ہے؟ کامل ہے کہ نہیں؟ حنفی کامل ہے. بیش مریسی امام قاضی ابو یوسف سے مناظرہ کر رہے ہیں، دونوں کا جھگڑا کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ایک عالم کہتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے، اور دوسرا حالک جاہل کہتا ہے، جل مرکب کا شکار کہتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. میں ان حنفیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے یوں دل پہ ہاتھ پہ رکھ کے بتائے آپ کس کے ساتھ ہیں، بشر مریسی کے ساتھ ہیں یا قاضی ابو یوسف کے ساتھ ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ بات جہل کے ہم مناظرہ بھی کرنا چاہتے ہیں، کیا مناظرہ کرو گے؟ کس سے کرو گے؟ آج بھی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے علماء، بڑے بڑے علماء نے مناظرہ کیا ہے، ان لوگوں کے خلاف مناظرہ کیے ہیں جو لوگ کہتے تھے ہر جگہ موجود ہیں. آپ مجھ سے یا کسی اور عالم سے کیا مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، فرش پہ ہے؟ شرم نہیں آئے گی؟ سلف صالحین اور ان کے متبعین اہل حق یہ ثابت کرتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بلندیوں پر ہے، اور دوسرے حالک ان سے مناظرہ کرنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ فرش پر ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. ایک بڑھیا نے ایک شخص کو دیکھا کہ گدھے پر کتابیں لادی ہوئی، پورا گدھے میں پورا کتابیں، یعنی گدھا مشکل سے چل سکتا تھا. تو اسے بڑھیا نے پوچھا، بھائی یہ کیا لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کتابیں لے کے جا رہا ہوں. کہاں لے کے جا رہے ہیں اتنی زیادہ کتابیں؟ اور گدھے کو پریشان کیا ہے؟ کہتے مناظرہ ہو رہا ہے. ابھی کیا مناظرہ ہو رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں ہے. کہ اتنی بڑی کتابیں سے آپ یہ ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں ہے؟ اتنا کھلا آسمان، اتنی کشادہ زمین، یہ چمکتا سورج کو نظر نہیں آتا، کس کو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ جس کے لیے یہ آسمان اور یہ سورج چمکتا ہوا اور یہ کشادہ زمین دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. یہ اتنی ڈھیر کی کتابیں ایک جو گدھے کے اوپر آ سکتی ہیں، یہ کیا سمجھا سکتی ہیں کسی کو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں ہے؟ ان لوگوں کو سمجھا کے کیا کہوں؟ تھک تو نہیں جاتے لیکن دکھ ہوتا ہے واللہ کہ لوگ کبھی انہوں نے، یعنی رات کی تاریکی میں یوں لیٹے ہوئے سونے سے پہلے کبھی سوچا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ کیا؟ اپنے رب کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ الغرض واپس آتے ہیں، بشر مریسی. اچھا، وہ ابن المطہر الحلی، ہم ان کا ان حالک لوگوں کا نام لے رہے ہیں جو بدعقیدہ تھے، اپنے زمانے کے اہل بدعت میں سے تھے، بلکہ ان کے سرداروں میں سے تھے، جو معروف بدعتی تھے، جو بدعت کے داعی بھی تھے اور معروف بدعتی بھی تھے، بدعت کی ایجاد کرنے والے بھی تھے. یہ سارے صفات ان پہ پائی جاتی تھی، یعنی میں سے کوئی صفت بھی پائی جائے یہی کافی ان کو رد کرنے کے لیے. علماء نے نام لے کے ان کا رد کیا ہے اور مناظرے بھی کیے، جیسے کہ میں نے بیان کیے. ابن المطہر الحلی جو ہے یہ شیعی ہے، امامی ہے، رافضی ہے، معتزلی ہے، جی ہاں، جہمی ہے، معتزلی ہے، سب ہے، مکسچر ہے. وہ ابن مطہر الحلی شیعہ ہے، امامی، رافضی ہے، والرازی فخر الدین الرازی اشعری، وابن عربی، ابن عربی النکرہ، العربی الف لام سے معرفہ نہیں، ابن العربی، ٹھیک ہے، ابوبکر بن عربی بارک اللہ فیک، یہ مالکی ہے، معروف اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ہیں. یہ ابن عربی ہے، حالک الصوفی، وحدت الوجود وحدت الحلول کا قائل، جس کو صوفي بل الصوفي يقول إجماع كابن عربي شيخي أكبر هي. شيخ صفر معناته هي كي ان لوگوں میں سے ہے رؤوس المبتدعه بدعوتوں کے سرداروں میں سے ہیں جن کا علماء نے رد کیا ہے. ابن عربی کا رد بہت سارے علماء نے کیا ہے اور اکثر حنفی علماء نے کیا ہے ابن عربی کا رد. اور ان میں سے امام ابن ابی العز الحنفی رحمت اللہ علیہ نے بھی شرح عقیدہ طحاویہ میں ابن عربی کا سخت رد کیا ہے, نفاق اور زندق تک کا لفظ استعمال کیا ہے. الغرض آج صوفی دیکھ لیں کہ ابن عربی ممکن عزیز شیخ اکبر کیسے ہو گیا ہے. ورد علی الآمدی والغزالی والبکری والاخنائی والسبکی وغیرہ. الغرض بہت سارے, وقت نہیں میں سب کو بتا دیتا, لیکن یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی اہل بدعت تھے یا بدعت سے ان کا کوئی تعلق تھا سب کا رد ہوا ہے. وان العلماء السلفین المعاصرین, اب یہ گزرے زمانہ تھا. اچھا آج کے زمانے میں کوئی ایسا ہے؟ یہ ساری باتیں ہم نے مان لی ہیں, چلو یہ پرانی باتیں ہیں. اب کہاں رہ گئے ابن عربی, کہاں رہ گئے جابر بن صفوان, کہاں رہ گئے بشر بن مریث, سب مر گئے سڑ گئے, کوئی بھی نہیں باقی رہا. ہم آج کے زمانے کی بات کرتے ہیں, کیا آج کے زمانے میں بھی یہ ردود کا سلسلہ جاری ہے؟ اب شیخ صاحب آگے اس کا جواب دیتے, فرماتے ہیں یہ سوال عقل میں آتا ہے, شیخ صاحب نے سے کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ ابھی تک تو یہ مسئلہ تھا, پہلے تو ہو چکا ہے. اب قاعدہ ایک ہے, بدعت موجود ہیں رد بھی موجود ہے, جب نہیں ہے تو رد بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آج زمانے میں اہل بدعت موجود ہیں کہ نہیں ہے, پھر رد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. وَإِنَّ الْعُلَمَاء السَّلَفِيِّينَ الْمُعَاصِرِينَ, اور بے شک سلف علماء دور حاضر کے, دور حاضر کے سلفی علماء. اچھا سلفی کیوں فرمایا سلفین المعاصرین؟ کیونکہ رد کا علم اور رد کا بیڑا ان علماء نے اٹھایا ہوا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا پہچاننا چاہتے ہیں کہ کون سا عالم طالب سلفی ہے کہ نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اہل بدعت کا رد کھول کے اور تفصیل سے آپ کو نظر آئے گا, کتابوں میں, تقریروں میں, خطبوں میں یا دیگر لیکچرز میں, دروس میں واضح رد ہوگا, اور حکمت کے ساتھ. یہ نہیں کہ ہر وقت, ہر زمانے, ہر دور میں ہر شخص کو پکڑ پکڑ یا جماعت کو ہر وقت, نہیں نہیں, حکمت کے ساتھ, وقت کے ساتھ ساتھ, جس کی الاہم فالمہم اس طریقے سے. لیکن ان کے منہج میں یہ بات موجود ہے کہ بدعت کا افراد ہوں یا جماعتیں ہوں ان کا رد کرنا ہے, واضح ہے کہ نہیں؟ اس لیے سلف علماء کہنا اپنی جگہ پہ ہے کہ نہیں؟ اگر صرف علماء, وہی علماء المعاصرین, صحیح جملہ تھا غلط ہے نا؟ سبحان اللہ. کیونکہ یعنی جتنے بھی علماء معاصر سب کرتے ہیں, کیا سب کرتے ہیں؟ واللہ فنگر ٹپ سے گن سکتے ہیں جو کرتے ہیں پوری امت اسلامیہ میں, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جو اہل بدعت کا رد کرتے کھل کے کرتے فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں, اگرچہ لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں حافظ بھی ہیں, داعی بھی ہیں, طلاب علم اور علماء بھی ہیں, اگر آپ پوری امت میں دیکھ لیں آپ. وجہ کیا ہے کہ منہج السلف اس منہج سے دور ہے جس کا آج ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں, اس منہج کی سخت ضرورت ہے. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ السَّلَفِينَ الْمُعَاصِرِينَ اقْتَفَوْا أَثَرَ سَلَفِهِمُ الصَّالِحِ, انہوں نے پیروی کی ہے, نقش قدم پر چلا ہے. کس کے نقش قدم پر چلے ہیں؟ سلفهم صالح, اپنے سلف صالحین کے. کس چیز میں؟ فی الرد علی الطوائف المبتدعه, بدعتی گروہوں کا رد کرنے میں, ورد على رؤوس البدعة والضلال, دونوں چیزیں, بدعت گروہوں کا رد بھی ہے اور جو بدعت کے سردار ہیں, رؤوس ہیں گمراہی کو بدعت کے, ان کا رد بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں خوارج کا رد ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے کر دیا خوارج کا رد, لیکن کسی کا نام نہیں لیا تو بات پوری ہوئی؟ آج کے دور میں کہاں خوارج, خوارج صدر علی کے خلاف تھے نا, آج کہاں خوارج ہیں؟ تو ذہن کہاں جاتا ہے؟ فوراً وہیں جاتا ہے جو صحابہ کرام کے خلاف تھے, وہی خوارج تھے. جتنی باتیں آپ کریں گے نا, علماء کریں گے نا, وہ ساری وہیں پہ جا رہے ہیں. وہ لوگ بڑے خاموشی سے خوش ہو کے سنتے ہیں, لیکن جب نام لیا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن بھی خوارج میں سے ہے, ایمن الظواہری خوارج میں سے ہے, فلاں فلاں خوارج میں سے ہے, داعش خوارج ہیں, یوں آ کے نکل آتی ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ کسی کو کرنٹ لگ رہا ہے, بجلی کہیں, ارے یہ کیا ہو گیا, یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں, تصور بھی نہیں کر سکتے. واللہ ان کو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا, جن کو بعد میں جھٹکا لگا ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ بھی خوارج ہو سکتے ہیں کبھی. ارے یہ تو بڑے مجاہدین ہیں, ان کو آپ نے خارجی بنا دیا. نہیں بھائی, میرے نہیں بنایا, انہوں نے بنایا ہے جو ان لوگوں کو نصیحت بھی کر چکے ہیں ان کی زندگی میں اور کر بھی رہے ہیں, جو ان میں سے زندہ باقی ہیں. غلطیاں بھی بیان کی ہیں, کھول کھول کے بیان کی ہیں, رد بھی کیا ہے اور دلائل کے ساتھ رد کیا ہے, اور پھر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کا منہج خوارج کا منہج ہے. بلکہ فضلت الشیخ العلامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, خوارج لفظ نہ کہا کریں ان کے لیے, یہ ان سے بھی گئے گزرے قرامطہ ہیں. یہ خوارج تو بہادر تھے, وہ تو سامنے سے آ کے اٹیک کرتے تھے, جھوٹے کو کافر سمجھتے تھے, دھوکہ دینے والے کو کافر سمجھتے تھے, وہ خوارج تھے. یہ تو قرامطہ ہیں, باطنیہ والے ہیں. قرامطہ وہ رافضی باطن فرقے والے لوگ ہیں جو اپنا بغض, اپنی نفرت, اپنا جو بدعقیدگی, دشمنی سب دل میں چھپا کے کام کرتے ہیں, جھوٹ سے کام لیتے ہیں, فریب سے کام لیتے, دھوکے سے کام لیتے ہیں. فضلت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ برقع اوڑھ کر عورتوں کی شکل میں آ کے بم بلاسٹ کرنا, قتل و غارت کرنے خوارج کا راستہ نہیں تھا. تھے وہ اہل باطل, اہل بدعت تھے. یہ نہیں کہ ان کی تعریف ہو رہی ہے, یہ موازنات میں سے نہیں ہے. غلط وہ بھی تھے, جھوٹے وہ بھی تھے, بدعتی وہ بھی تھے, گمراہ وہ بھی تھے, اہل الضلال وہ بھی تھے, لیکن سامنے سے وار کرتے تھے. یہ لوگ کیا کرتے, کسی نے برقع پہنا ہوا ہے, کوئی غاروں میں چھپا ہوا ہے, کوئی بچوں کو برین واش کر کے اس کو جیکٹ پہنا دیتا ہے, ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کبھی کیا ہو, یہ کیا ہو رہا ہے. یہ قرامطہ ہیں, یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اور شیخ صاحب کی یہ بات واللہ علم پر اور ان کے ایکسپیرینس پر مبنی ہے, حقیقت ہے یہ. فقد رد الطوائف الصوفیہ, اب کن گروہوں کا رد کیا دور حاضر کے سلف علماء نے؟ فقد ردوا علی الطوائف الصوفیہ, صوفی جماعتوں پر, صوفی گروہوں پر رد کیا. والجماعات الحزبیہ المعاصرہ, اور دور حاضر کی حزبی جماعتوں کا بھی رد کیا. المخالفۃ لحد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہدی اصحابہ, وہ حزبی جماعتیں دور حاضر کی جو مخالف ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اور ہدایت کے اور آپ وسلم کے صحابہ کرام کے رہنمائی اور راستے کے مخالف ہیں. اچھا, فٹ نوٹ میں بڑی پیاری باتیں میں بیان کرنا پسند کروں گا. فٹ نوٹ میں لکھا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں, والتی اتخذ مناہج فی الدعوة مخالف لما كان علیہ السلف الصالح. اب ایک مثال دے رہے ہیں کیونکہ شیخ صاحب نے اوپر یہ بیان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے کی اور رہنمائی کی مخالفت کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, بعض ایسی جماعتیں آئی ہیں دور حاضر جو حزبی جماعتیں ہیں جو انہوں نے اپنے منہج بنا رکھا دعوت میں اور تبلیغ میں, خاص منہج ہیں جو مخالف سلف الصالحین کے منہج کی دعوت اور تبلیغ میں, اور ان جماعتوں میں سے وہ جماعت جو اپنے اس مشہور اور معروف قاعدے کی بنیاد پر دعوت دیتی ہے, نتعاون فیما اتفقنا علیہ ویعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا فیہ, ہم اس چیز میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, تعاون کر جس پر ہمارا اتفاق ہے, اور جس چیز میں ہمارا اختلاف ہے ہم ایک دوسرے کو اس چیز میں معاف کر دیتے ہیں اور عذر پیش کر دیتے ہیں. اور یہ قاعدہ ہے حزبیوں کا, جو مشہور ترین قاعدہ ہے. یہ قاعدہ اخوان مسلمین کا قاعدہ ہے, اور ہر اس گروہ کا جو اس قاعدے پہ عمل کر رہا ہے اور کرتا آیا ہے یا کرتا رہا ہے. یہ قاعدہ کیا ہے کہ اے مسلمانوں, ہمارا رب ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا نبی ایک ہے, ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے. ہاں ہم مانتے ہیں ہمارا اختلاف ہے آپس میں, ہم مانتے ہیں, لیکن ہمارا اتفاق بھی تو ہے نا بات چیزوں میں, تو جس چیز میں ہمارا اتفاق ہے اس پر ہم متعاون ہو جاتے ہیں, متحد ہو جاتے ہیں, جس بھی ہمارا اختلاف ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں, بعد میں نمٹیں گے اپنے اس اختلافات سے. کافر دشمن دروازے پہ ہے, پھر ان سے تو نمٹ لینا, ہماری جان خطرے میں ہے, ہماری عزت خطرے میں ہے, ہمارا مال خطرے میں ہے, کافر کبھی بھی لوٹ سکتا ہے, اس لیے ہمیں اب متحد ہونا چاہیے. یہ قاعدہ جیسے کہ ظاہر و خوبصورت ہے, حقیقتاً اتنی بدصورت ہے. جانتے ہیں کیوں؟ یہ بات کہ ہمارا اتفاق ہے بات چیزوں میں، بات تو ٹھیک ہے، ہم نماز سب پڑھتے ہیں، نماز میں ہمارا اتفاق ہے، پانچ وقت نماز ذرافت میں بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں پانچ وقت نماز، روزے وہ بھی رکھتے ہیں رمضان کے، ہم بھی روزے رکھتے ہیں رمضان کے، حج وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ وہ بھی دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں، جتنی بھی دیتے ہیں سب کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ ان مسائل میں نہیں ہے، ہمارا مسئلہ عقیدے کے مسئلے میں ہے. آج ہمارا اختلاف کلمہ توحید میں ہے، آج ہمارا اختلاف لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں ہے، آج ہمارا اختلاف بنیادی اختلاف ہے، عقیدے کے اصولوں میں اختلاف ہے. آج ہمارا اختلاف، آج بھی جھگڑے چل رہے ہیں اور بعض والم جاہل لوگ مناظرے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں بلکہ فرش پہ ہر جگہ موجود ہے. اس چیز پہ متحد ہو جائیں. روافض جو ہیں وہ قرآن مجید کو اللہ کے کلام تسلیم نہیں کرتے، مصحف فاطمہ کو مانتے، مصحف حفصہ کو نہیں مانتے. صحابہ کرام سارے مرتد ہیں ان کے نزدیک، امہات المؤمنین مرتد ہو چکے ہیں ان کے نزدیک، نعوذ باللہ، گالیاں دیتے ہیں، صبح شام کے اذکار میں لعنت بھیجتے ہیں کبار صحابہ پر، الشیخان پر، رضی اللہ اجمعین. ان سے ہاتھ میں نہ آئے. ان میں سے ایک جاہل کہتا ہے سیدنا ابو ہریرہ کو گالی دینی ہے تو گھر میں دینا، میرے سامنے نہ دینا، ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ سے، ہاتھ ملانا چاہتے ہیں آپ سے، گالی دینی دے گالی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر میں دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی آپ کے باپ کے بارے میں کہے گالی دینا چاہے تو کہو گے گھر میں جا کے دو. کوئی ماں کی گالی میں آپ کی ماں کو گالی دینا چاہے آپ کہو گے گھر میں جا کے دے، میرے سامنے مت دینا. ہمارے ماں باپوں سے اللہ کی قسم ہم امہات المؤمنین و صحابہ کرام زیادہ عزیز ہیں، زیادہ حق ہے اللہ کی قسم ان کا ہمارے اوپر، کبھی گوارا نہیں کریں گے ہم، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی عطا نہیں کرے گا جو شرک بدعات خرافات کے دلدل میں غرق ہیں، وہ اپنا باطل نہیں چھوڑنا چاہتے. اور ہمیں کہا جاتا ہے، اہل سنت کو، اہل حق کو، سلفیوں کو کہا جاتا ہے یار تم ذرا نظر انداز کر دو ان مسائل کو، ہاتھ بڑھاؤ اپنا، روافض سے ہاتھ ملا لو، بریلوی سے ہاتھ ملا لو، دیوبندیوں سے، اہل بدعت سے، اہل خرافات سے، خوارج سے، ان سب سے ہاتھ ملا لو، کامیابی قدم چومے گی. کون سی یہ کامیابی ہے قدم چومے گی؟ اہل باطل اپنا باطل چھوڑ نہیں سکتے، اہل بدعت اپنی بدعت چھوڑ نہیں سکتے. شرم نہیں آتی کہتے ہو کہ اہل حق کو کہ تم اپنا حق چھوڑ دو؟ جو عزت بچی کو جی نا امت میں، یہ وہ بھی گنوانا چاہتے ہیں. جو تھوڑے سے خیر باقی ہے نا، یہ واللہ اس کے بھی دشمن ہے. یاد رکھیں، کامیابی آپ کی بازو کی طاقت میں نہیں ہے، اللہ کی قسم، کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنے پیاروں کے لیے بھی اور سب کے لیے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان میں سے 10 لوگوں کی گواہی جنت کی زندگی میں دی گئی. جنگ احد میں چھوٹی سی غلطی ہوئی، نتیجہ کیا نکلا جنگ کا؟ جیتی ہوئی جنگ ایک خوفناک رخ اختیار کر گئی. وجہ کیا تھی؟ تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اگرچہ پرندے بھی ہمیں نوچ لے، جگہ نہ چھوڑنا. تیر اندازوں نے دیکھا بھی جنگ تو ہم جیت چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا جنگ کے دوران. غلط فہمی ہوئی، غلط فہمی ہوئی، شبہ ہوا، لیکن نافرمانی ہوئی. اس غلط فہمی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی. کون ہے؟ بولو جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. جنگ حنین میں 10,000 مکہ سے مسلمان آتے ہیں، فتح مکہ ہو جاتا ہے، 2,000 نئے مسلم ہوتے ہیں مشرکین میں سے، 12,000 کا لشکر حنین کی طرف جاتا ہے. ان میں سے بعض کہتے ہیں آج ہم، تمہاری تعداد اتنی ہے کہ آج ہم شکست ہمیں ہو نہیں سکتی، کثرت تعداد. بس کسی نے کہہ دیا 9 مسلم، عذر ہے ان کے پاس، اگر ہوتا، اگر عذر سمجھا جائے تو ایک 9 مسلم ہے، ابھی مسلمان ہوا ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھول گئے حنین کے دن تم لوگوں نے کیا کہا کہ آج ہماری تعداد اتنی ہے، آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. کیا نتیجہ نکلا؟ آج ان بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے کہتے کہ ہم کافروں پہ اٹیک کریں، جہاد کریں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے تو وہ قاعدہ تھا، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، وہ فرما بردار تھے، انجانے میں ان سے غلطی ہوئی. یہ جان بوجھ کے شرک اور بدعات کا ارتکاب کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے تعاون کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ باتیں تلخ ہیں لیکن یہی حقیقت ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وبناء على هذه فوت نوٹ میں بتا رہا ہوں وبناء على هذه القاعده اور اس قاعده کی بنا پر فنر منهجا تجميعيا خطيرا. اس قاعده کی بنیاد پر ان کا ایک عجیب سا خطرناک ایک منہج ہے تجمیع جمع کرنے کا مسلمانوں کو. ينضوي تحت كل ما وفقهم على قاعدتهم, جس کے ماتحت اتنا بڑا امبریلا ہے جس کے ماتحت اس قاعده کے نیچے سب کو ملا لیتے ہیں. فنتج عن هذا التجميع, تو اس تجمیع سے جمع کرنے سے یہ نتیجہ نکلا, دخول كثير من الطوائف المنحرفه, جو منحرف اور باطل گروہ ہیں جماعتیں وہ بھی اس میں شامل ہوئی. لا فرق بين صوفي ولا رافضي ولا معطل ولا مشبه ولا قبوري, کوئی فرق نہیں نہ صوفی میں نہ رافضی میں نہ معطل اللہ تعالیٰ کے انکار صفات کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے میں نہ تشبیہ اللہ تعالیٰ صفات کے اسماء و صفات میں تشبیہ کرنے والے کے اور نہ قبا پرست کے. تجمیع ہے نا, تعاون کر رہے ہیں نا, جس پر ہمارا اتفاق ہے. اتفاق کیا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ؟ اللہ کے لیے مجھے بتائے, ایک رافضی کے ساتھ ہمارا اہل سنت کا کیا اتفاق ہے؟ ایک قبر پرست کے ساتھ ہمارا اتفاق کہاں پہ ہے؟ نماز پڑھنے میں, پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں بس, یہ اتفاق ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بل ادخلوا النصارى في تجمعاتهم, یہ بڑی خطرناک بات ہے, بلکہ انہوں نے نصارہ کرسچن کو بھی شامل کر دیا اپنے اس تجمع میں اور اس تعاون میں. وتسامحهم على اليهود على حساب العقيده, اور یہودیوں کے ساتھ بھی انہوں نے مسامحت سے اور نرمی سے اور معافی سے کام لیا عقیدہ کے حساب پر. کوئی فرق نہیں پڑتا, واللہ ریکارڈنگ موجود ہے ان اخوان مسلمین کے بڑے رہنماؤں میں سے. ایک کہتا ہے یہود ہمارے بھائی ہیں, یہودی ہمارے بھائی ہیں, ہمارا جھگڑا زمین کا ہے, آج وہ زمین چھوڑ دیں ہمارے بھائی ہیں. دوسرا کہتا ہے یہود بھی تو مومن ہے نا, وہ بھی مومن ہے, ہم بھی مومن ہیں, ہم بھائی بھائی ہیں, آج ہمارے زمینوں پر وہ قابض ہیں, ہمارے دشمن ہیں, آج زمین کو چھوڑ دیں, ہمارے بھائی مومن بھائی ہیں ہمارے. یہودی بھی ہمارے بھائی ہو گئے, نصرانی بھی ہمارے بھائی ہو گئے, رافضی بھی ہمارے بھائی ہو گئے, بچا کون ہے پھر؟ اور پھر کہتے ہیں کہ کامیابی قدم چومے گی. امت کے مسائل, ایک ملک تھا کافروں کے قبضے میں, ایک زخم تھا امت میں, عقل نہیں آئی, وہی راستہ اختیار کیا جو غلط راستہ ہے, جو منہج سلف کے مخالف راستہ ہے. دوسرے ملک بھی گواہ بیٹھے, دو زخم لگے, دو ملک تھے, پھر عقل نہیں آئی, پھر جہاد کے نام پہ دہشت گردی کرتے رہے, کرتے رہے, تجمع کرتے رہے, اکٹھا کرتے رہے, کامیابی کامیابی قدم چومے گی. تیسرا ملک بھی گیا ہاتھ سے, پھر بھی عقل نہیں آئی, پھر یہ تجمع کرتے رہے, پھر آگے بڑھتے رہے, جہاد کے نام پہ دہشت گردی پھر پھیلاتے رہے. چوتھا ملک بھی گیا, پھر عقل نہیں آئی, پھر آگے بڑھتے رہے, ابھی کامیابی قدم چومے گی. ارے چار ملک تو جا چکے ہیں, چار زخم لگ چکے ہیں. ایک ملک جب کافروں کے قبضے میں تھا تو پوری امت کے لیے یہ کافی سبق تھا کہ وہ عبرت حاصل کرتی, وہ راہ راست پہ آ جاتی, منہج نبوت پر قائم ہوتی, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا, یہ ملک بھی چھوٹ جاتا. اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو اللہ کے پکڑ میں بھی خیر و عافیت ہوتی ہے, عبرت ہوتی ہے. عبرت کس کے لیے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار, کچھ سمجھنے والے ہونا. چوتھا ملک گیا, پھر بھی عقل نہیں ہے, پھر آگے بڑھے, پھر فساد کو آگ لگائی. پانچواں ملک بھی خطر میں پڑا, وہ بھی گیا. سیرے کے حال آپ کے سامنے ہیں. چھٹا ملک ابھی آپ کے سامنے جنگ جاری ہے, کتنے ملک اور گواؤ گے؟ وہ یاد رکھیں یہی لوگ ہیں جہاد کے نام پر سب سے پہلے حاکم محکوم میں جھگڑا شروع کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. واللہ جو نصوص حاکم کے تعلق سے, ظالم اور فاسق حاکم کے تعلق سے. صحیحین میں آپ کتاب الامارہ اٹھا لیں, کتاب الامارہ سے مسلم میں, ٹھیک ہے نا, یہ کتاب الفتن صحیح بخاری میں اٹھا کے دیکھ لیں, واللہ واضح نصوص ہیں کہ ظالم حکمران آئیں گے, آپ کا حق چھینیں گے. صحابہ کرام سوال کرتے, عرض کرتے, ہم کیا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم تلوار اٹھائیں, ہر کس مت اٹھاؤ اگر وہ نماز قائم کرتے ہیں, ہر کس مت اٹھاؤ, الا ان ترى كفرا بواحا عندك من الله فيه برهان. واضح الفاظ میں شروط لگائی ہیں, قیدیں لگائی ہیں, بلکہ یہ بھی صبر کرو, کب تک صبر کریں, حتی تلقون علی الحوض, ہمارا حق لیتے ہیں, ہمارا حق چھین لیتے ہیں, ہم کیا کریں, اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو, ان کا حق ان کو دو. واضح الفاظ ہے. یہ لوگوں نے کیا کیا, حاکم پہلے حاکم کی غلطیاں ایک دو دس بیس سو دو سو گنوائے, ملک کو لوٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, لوٹ مار کا بازار گرم ہے, پھر میڈیا والوں کو اپنے قبضے میں لیا, وہ بھی اپنے ذاتی مفادات کے پیچھے وہ بھی لگے رہے صبح شام, عوام الناس بڑھ کے باہر نکلے, ہزاروں لوگ قتل ہوئے, قتل و غارت ہوئی, امن و امان کا خاتمہ ہوا, یہ لوگ بیچ میں جہاد کے نام پر آئے اور اس بد امنی کو اور اس میں ہوا دی اور آگ کو اور بڑھا دیا, اور بد امنی جب عام ہو گئی تو ایک ملک گیا, دوسرا ملک گیا, تیسرا ملک گیا. بد امنی میں آج بھی لوگ واللہ مر مر کے زندہ ہے, دیکھ لیں حالات, اللہ کی قسم مر مر کے زندہ ہے. ان ملکوں میں لا تو قیام الصلاحات کا کوئی پتہ ہے, نہ اذانوں کو کوئی پتہ چلتا ہے, بس یہ پتہ کہ بس گولہ بارود کی آوازیں آتی رہتی ہیں, نمازی نماز کے لیے جاتے ڈر کے جاتے, اللہ تعالیٰ گھر محفوظ باقی نہیں رہے. ابھی بھی کہتے ہیں کامیابی قدم چومے کی, والے ایسے قدموں کو کاٹنا چاہیے, کوئی اور حل نہیں ہے ایسے قدموں کا. جو ایسی کامیابی کے منتظر ہیں, جو امت کو ایسے چوراہے پر کھڑا کر دیا, بلکہ ایسی آنکھ جب دھکیل دیا ہے اور دھکیل بھی رہے ہیں, اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ علماء خاموشی اختیار کریں گے ہم آگے بڑھتے ہیں, نہیں واللہ علماء بولتے رہیں گے اور تمہیں بے نقاب کرتے رہیں گے, تمہارے چالاکیوں کو بھی سامنے لے کے آتے رہیں گے, بے پردہ کرتے رہیں گے, اور تمہاری اصلیت اور حقیقت بھی عوام الناس اور پوری دنیا کے سامنے آتی رہے گی. اور جو سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ وہ سمجھ بھی رہا ہے, اور جو نہیں سمجھنا چاہتا وہ بھی ہلاک ہوگا ان ہلاک ہونے والوں کے ساتھ. اور واللہ جو بھی کسی بد امنی کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, اس امت معصوم امت میں, جو بھی اس کی بد امنی میں یا اس میں فتنے کا باعث بنا ہے یا کسی خرابی کا وجہ یا سبب بنا ہے, چاہے وہ زندہ ہے مردہ ہے, وہ جتنی مصیبتیں آ رہی امت میں اس کے نام اعمال میں یہ گناہ ابھی بھی جاری ہیں. لوگ صدقہ جاری کے بارے میں سوچتے ہیں, یہ ایسی مصیبت اپنے کھڑی کر کے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی واللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. بوجھ اٹھائیں گے, اپنے پورے بوجھ اٹھائیں گے, کاملتاً قیامت کے دن, اور ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں گمراہ کیا دنیا میں بغیر علم کے گمراہ کیا. کاش یہ لوگ سمجھ لیتے نا, جاہل خود بھی جاہل ہے, لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں جہالت کی بنیاد پر تعلیم دیتے ہیں, وہ بھی جاہل ہو جاتے ہیں. اللہ سا کتنا برا بوجھ اٹھانے والے ہیں لوگ, مطلب سب کو محفوظ فرمائے. حيث قال غير واحد من زعمائهم, پھر شیخ صاحب یہی بات کرتے ہیں, ان میں سے ایک سے زیادہ رہنماؤں نے یہ کہا ہے, یعنی ان لوگوں میں سے جن کا یہ نعرہ ہے, خوار مسلمین سر فہرست ہیں اور ہر وہ بندہ جو یہ نعرہ لگاتا ہے, جماعت اسلامی کا بھی یہی نعرہ ہے, پاکستان کی جماعت اسلامی کا بھی یہی نعرہ ہے, اور ان میں آپ کو رافض بھی نظر آئے گا, رافض بھی نظر آئے گا, بریلوی بھی نظر آئے گا, جماعت اسلامی میں یہی نعرہ ہے جس پر ہمارا اتفاق متفق ہے, تعاون کرتے ہیں, جس پر ہمارا اختلاف نظر انداز کر دیتے ہیں, بعد میں دیکھی جائے گی. یہ لوگ سوچتے نہیں, واللہ پہلے جہاد افغانستان کے پہلے جہاد میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے آنکھوں سے دکھایا ہے پوری دنیا کو, سات گروہ نکلے سب افغانی تھے, ایک عربی عرب گروہ تھا باقی سب افغانی تھے, اور عرب والے جنگ سے نکل گئے, سات گروہ نکلے سب ایک ہی زبان ایک ہی کلام ایک ہی لباس والے ایک ہی شکل و صورت والے سارے افغانی تھے. جو ہی رشیا نکلا افغانستان کی سرزمین سے, یہ سات گروہ آپس میں لڑ پڑے. جنگ سے پہلے کیا کہتے تھے, یہی نعرہ تھا کہ نہیں ہم تعاون کرتے ہیں جس پہ ہمارا اتفاق ہے, اختلاف نظر انداز کر دیتے ہیں, بعد میں نمٹیں گے. نمٹ گئے بعد میں, کیا نمٹے بعد میں؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں بنے؟ یہ ایک ملک کی میں بات کر رہا ہوں, ایک قسم کے لوگ جن کا ماحول ایک ہے, جن کا کھانا ایک جیسا, پینا ایک جیسا, زبان ایک جیسی, لباس ایک جیسا, سرزمین ایک جس میں وہ رہتے تھے. پھر آخر میں طالبان آئے اور ان کو بھگا دیا, اور پھر طالبان نے قبضہ کرے, پھر طالبان کی حکومت قائم ہو گئی. آپ پورے مسلمان امت کی بات کر رہے ہیں, کتنی جنسیں ہیں, کتنی فرقے ہیں, کتنی لوگ ہیں, تو پھر آپ یہ کہتے ہیں نظر انداز کر اپنے اختلافات کو, پھر بعد میں ہم ملیں گے, روافض آپ کو کہنے دیں گے کہ بھائی آپ ہی ہمارا سردار بنے. اقتدار کی جنگ ہوئی نا, روافض کہیں گے بھائی ٹھیک ہے ہماری طرف سے بھی آپ کسی کو اپنا سردار بنا دیں, امت مسلمہ ایک ہے نا, ہم سب ایک ہو گئے, کافر تو ہم نے ہرا دیا ہے. اب امریکہ بھی گر گیا, رشیا بھی گر گیا, اور انگلینڈ بھی گر گیا, اہل کفر سارے ہم نے گرا دیے, ختم ہو گئی جنگ, ہم جیت گئے ٹھیک ہے نا. اب اپنے جو چھوٹے سے اختلاف ہے اس اختلاف کو دور کر کے, اب سب سے پہلے ہمارا خلیفہ کون بنے گا مجھے بتائے, کون بنے گا؟ روافض کہیں گے اہل سنت میں سے کوئی ہو, یا اہل سنت کے کوئی روافض میں سے ہو, یا کہیں گے کوئی قبوری آ جائے, قبر پرست بھی چلے گا, دیوبندی آنے دے گا, یا وہابی, بریلوی دیوبندی کو زیادہ وہابی کہ ہم سے زیادہ ان کو وہابی کہتے, کہیں گے نہیں جی ان سے ہونا چاہیے کوئی خلیفہ, ان سے ہوگا. جو قتل غارت اس وقت ہو گیا, اللہ کے قسم کافروں کے بیچ وہ قتل غارت نہیں ہوتی. کافر لڑتا ہے دنیا کے لیے, یہ لڑتے آخرت کے لیے, اگرچہ باطل پہ کیوں نہ ہو. خوارج نے کیا کیا؟ صحابہ کرام خلاف تلوار اٹھائی کہ نہیں؟ کس نے اٹھائی؟ واللہ عجب بات دیکھیں, عبد الرحمن بن ملجم علیہ من اللہ ما استحق لعنۃ اللہ علیہ, وہ کہتا ہے مجھے قتل کرنا ہے اگر تو مجھے ایک جھٹے میں قتل نہ کرنا, سل قرم نہ کرنا, میرا ایک ایک جوڑ, ایک ایک گوشت کا ٹکڑا الگ الگ کر کے قتل کروا, میں اپنے اس عمل کی لذت محسوس کرنا چاہتا ہوں تاکہ جنت میں میں اس طریقے سے جاؤں. جنت میں جانا چاہتے سیدنا علی کو قتل کر کے, شدت دیکھیں, انتہا کی شدت ہے. کہتے زبان کو سب سے آخر میں کاٹنا کہ اللہ کے ذکر میں میں مصروف رہوں, مشغول, پہلے کاٹو گے ذکر کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ کے, میں باقی سب کاٹ دوں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن ایک جھٹکے سے مجھے قتل نہ کرنا, مجھے محسوس نہیں ہوگا, کوئی درد نہیں ہوگا مجھے. پھر کہتے اختلاف, چھوٹا سا اختلاف ہے ہمارا, بلغر شیخ صاحب فرماتے ہیں حیث قال غیر واحد من زعمائهم, کے اس نعرے کو لگانے والے کہ ایک سے زیادہ کئی رہنماؤں نے یہ کہا, ان عداوتنا للیہود لیست دینیہ, ہمارے جو دشمنی یہودیوں سے دینی دشمنی دین کی بنیاد پہ نہیں ہے. میں کہہ بھی چکا ہوں کس بنیاد پہ ہے, زمین کی بنیاد پہ, دین کی بنیاد پہ نہیں ہے. وتولد من هذه الدعوه وسار في ظلالها الدعوه للتقريب بين السنه والرافضه, اور اسی دعوت کی بنیاد پر اور اسی دعوت کے سائے تلے یہ تقریب کی دعوت نے بھی جنم لیا سنت اور رافض کے بیچ میں, سنی اور روافض کے بیچ میں ان کو ایک ساتھ جوڑنے کی یا تقریب کرنے کی جو بد عقیدگی ہے اس نے بھی اسی نعرے کی وجہ سے جنم لیا. ثم الدعوة للتقارب بين الأديان وغيرها من الدعوات, اور الدعوة للتقارب الأديان, سارے دین ٹھیک ہے, نصارا بھی تو مومن ہیں نا, یہودی بھی مومن ہیں, ہندو بھی مومن ہیں, وحدۃ الأديان کے نام سے نعرہ لگا ہے. اب دیکھیں طاہر القادری صاحب جو ہیں صوفیوں کا, بعض صوفیوں کا اور ان حالقوں کا جو شیخ اکبر ہے, وہ شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے, اسٹیج پہ پوری دنیا دیکھ رہے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر, اور ہزاروں کا مجمع ہے, مسلمان ہیں, ہندو ہیں, کرسچن ہیں, یہودی ہیں, بدھسٹ ہیں, سارے ایک پلیٹ فارم پہ اسٹیج پہ کھڑے ہیں, اور کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہر بندہ اپنے رب کو جیسے پکارنا چاہے پکارے, خود کبھی تکبیر پڑھیں, کبھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, کرسچن جیسس کرائسٹ کو پکار رہا ہے, ہندو اپنے رام کو پکار رہا ہے, اپنا سکھ بھی اپنے گرو نانک مرشد کو پکار رہے ہیں, کوئی کسے پکار رہے ہیں. یہ کیا ہے, امبیسڈر آف پیس کا لقب دیا گیا ہے, پیس اسے کہتے تھے کہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب کا دین ایک ہے, رب جو ایک ہے نا, ہندو بھی تو رب کو پکارتا ہے, اس کو رام کا نام دیتا ہے, کرسچن رب کو پکارتا ہے اسے جیسس کرائسٹ کا نام دیتا ہے, مسلمان بھی رب کو پکارتے اسے اللہ کا نام دیتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ صرف خیالی بات ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کو ابھی بھی شک ہے، یوٹیوب پہ لکھے امبیسڈر آف پیس طاہر القادری کے جتنی کلپس آئیں گے دیکھ لینا، اس میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کس طریقے سے نعرے لگائے جا رہے ہیں. وہ خود مائک ان کے ہاتھ میں، اسٹیج کا یعنی جو لیڈر سمجھ رہے ہیں سب کا قائد خود ہے، کبھی دوڑتا ہے زیر دیتا مائک اس کے منہ میں جو ہندو ہے، کبھی اس کے منہ میں دیتا ہے جو کرسچن ہے، کہتے بس تو بولو کچھ بولنا ہے تو. ان للہ وانا الیہ راجعون. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وغیرہ من الدعوات، اور اس کے علاوہ اور بھی دعوت التی چائے لے کے اللہ تہدیم قاعدۃ الولا والبراء فی الاسلام، اور بھی اس کے علاوہ جو دعوتیں نکلی ہیں جو ولا والبراء کو توڑ دیتی ہیں، جو اسلام میں بڑا قاعدہ ہے عقیدے کے اصول میں سے، الولا والبراء کا مسئلہ عقیدے کے اصول میں سے ہے. اس قاعدے نے، اس اصول نے جو بدعت کا اصول ہے، اس نے اس قاعدے کی کمرے توڑ دی ہے ولا والبراء کے قاعدے کو. وقد تفرع عن هذه الجماعه جماعات، اور اس ایک جماعت سے بہت ساری جماعتیں نکلی ہیں. وقد تفرع عن هذه الجماعه جماعات منها ما هو غالي مكفر على منهج الخوارج، اور بعض ان میں سے غالی نکلے ہیں جو تکفیر کرتے ہیں جو خوارج کے منہج پر ہیں، جیسا کہ اخوان المسلمین پہلے میں بیان کر چکا ہوں، ان کے تکفیر سے قطب کی تکفیر بالکل واضح ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے. یہاں تک کہ فی ظلال القرآن کی تفسیر میں انہوں نے ایک مرتبہ، کئی مرتبہ تکفیر کی ہے، کئی مرتبہ تفسیر القرآن میں تکفیر کی ہے، اور ان کی تکفیر ان کے اپنے لکھے اپنے ہاتھوں سے موجود ہے. آج بھی یہ نسخے فی ظلال القرآن کی تفسیر کے آج بھی موجود ہیں، اگر کسی کو شک ہے تو دیکھ سکتا ہے کس طریقے سے مسلمانوں کی کھلے عام اور شرم تکفیر کی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ومنها ما هو مستسهل جدا موافق للمرجئه في اعتقادهم، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بالکل متساہل ہیں اور مرجئہ کے عقیدے کی موافقت کرتے ہیں. اس لیے بعض لوگ یہ نا کہ یار یہ دیکھو یہ تو روافض کا بھی ساتھ دیتے ہیں، یہ تو فلاں کا بھی ساتھ دیتے ہیں جو اہل بدعت ہیں، یہ تو کہتے ہیں سب مل جائیں، پھر کافر کیسے کہتے ہیں؟ تکفیر تو نہیں کرتے نا. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، یہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، یہ بھی آپ کو ملے گا، ایک ہی جماعت میں ملے گا. عجب بات دیکھیں آپ، جب تقریب کی بات کرتے ہیں تو سب کی بات کرتے ہیں، اور جب تکفیر کی بات کرتے ہیں پھر سب کی بات کرتے ہیں. جو ان کے مخالف ہیں تکفیر اس کی کرتے ہیں، جو موافق ہے ان کا بھائی تکفیر اس کی نہیں کرتے. سمپل سی بات ہے، ارجاع بھی ہے اور خروج بھی ہے، عجب بات ہے. جملہ پورا کر کے اس میں ختم کر دیتے ہیں، جملہ پورا کر لیں. اچھا وهدي اصحابه فقد ردوا على الطوائف الصوفيه والجماعات الحزبيه المعاصره ما اوپر فوٹ نوٹ سے اوپر جہاں پر رکے تھے وہاں سے پڑھ رہا ہوں میں، والجماعات الحزبيه المعاصره المخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه ورد على كل من خالف السنه، اور اس کا رد کیا ہر اس شخص کے اگروں کا جس نے سنت کی مخالفت کی. وهدي السلف الصالح فی قلیل او کثیر، یا جس نے مخالفت کی سلف صالحین کی راستے کی، چاہے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہو، یا کم چیزوں میں مخالفت کی ہو یا زیادہ چیزوں میں مخالفت کی ہو، تعداد میں ہو یا کسی مسئلے میں ہو. اذا علموا بذلک، بشرط کہ جب ان کو علم ہو، پتہ چلے کہ کس نے مخالفت کی ہے، کیوں کرتے ہیں، یہ پیچھے لگ رہے تھے لوگوں کے، بری عادت ہے، غیبت کی عادت ہے، امت فتنہ کرنے کی عادت ہے، وجہ کیا کیوں کرتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں نصرت لدین الاسلام، دین اسلام کی نصرت کے لیے، اور واللہ دین اسلام کی نصرت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. صحابہ کرام نے بھی یہی کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اسی طریقے سے اہل کفر کو واضح بیان کیا کہ نہیں، قل یا ایھا الکافرون، واضح ہے کہ نہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، واضح ہے کہ نہیں. یہ منہج ربانی منہج ہے، یہ منہج نبوی منہج ہے، یہ منہج سلف صالحین کا منہج ہے، اور بعض لوگ آج بھی شک کرتے ہیں کہ ردود کا منہج یہ فتنے کا باعث بنتا ہے، یہ امت پر تفرقہ کا باعث بنتا ہے، یہ منہج جو ہے اس میں خیر نظر نہیں آتا، اس میں صرف شر کے سوا کچھ ہے نہیں، مسلم آپس میں لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، اور اہل کفر اپنا کام کرتے رہیں گے، کب تک ہم لڑتے جھگڑتے رہیں گے؟ ہم سب مل جاتے ہیں, اہل کفر کا سامنا کرتے ہیں, بعض میں اپنے جو اختلاف ہے اس اختلاف کو سے بھی نمٹ لیں گے ہم. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.